وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام خطاب کی اور مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر. پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر تیان. کہیے کیسے ہیں آپ سب, خیریت سے ہیں؟ یہ پروگرام آپ فیس بک پر لائیو بھی سن سکتے ہیں. لاگ کیجیے facebook.com/voa-urdu. جی, facebook.com/voa-urdu. آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جس کی جانب عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی, کیونکہ لمحہ موجود کسی جمود کا احساس مشکل سے ہونے دیتا ہے. جی, اور موضوع یہ ہے کہ دنیا میں آزادی کی تحریکیں زیادہ کیوں نظر نہیں آ رہی ہیں, اور جو موجود ہیں کیا دنیا کی دلچسپی ان میں ختم ہو گئی ہے؟ تو بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایڈوائزر ڈاکٹر زبیر اقبال, اور پنجاب یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے استاد اور بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر رانا اعجاز احمد. ہم اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں.
شکریہ.
رانا صاحب, میری آواز آپ کو بھی آ رہی ہے؟
جی,
بہت شکریہ. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی ایسی تحریکیں تاریخ میں موجود ہیں جن کی وجہ سے نئے ملک وجود میں آئے, اور سب سے بڑی مثال ہم پاکستان کی دے سکتے ہیں, باقاعدہ تحریک چلی. اور ہوتا ہے یہ کہ جب ایک آبادی کا بڑا حصہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے اس کے حقوق نہیں مل رہے یا اسے ایک الگ وطن کی ضرورت ہے, تو یہ تحریکیں وجود میں آتی ہیں. کبھی زبان کی بنیاد پر, کبھی تہذیب کی بنیاد پر, کبھی مذہب کی بنیاد پر. تو ڈاکٹر زبیر اقبال سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ویسے بھی ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ صرف 15 منٹ کے لیے ہمارے ساتھ ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ ان سے زیادہ معلومات ہم حاصل کر لیں. تو ڈاکٹر صاحب, اپنا آزاد وطن حاصل کرنے کے لیے دنیا میں تحریکیں تو زور شور سے چلائی گئیں, ٹھیک ہے, اگر آج دیکھیے تو نئی تحریک کوئی سامنے نہیں آ رہی, البتہ پرانی کچھ موجود ہیں. اور ان میں دو بڑی تحریکیں تو فلسطینیوں کی جد و جہد ہے, اور اپنے حقوق کے لیے کشمیریوں کی جد و جہد ہے جسے وہ آزادی کی تحریک کہتے ہیں, اور بھارت کے چونکہ زیر نگی ہیں یا بھارت کے ساتھ ہیں تو بھارت کہتا ہے کہ یہ ان کی بغاوت ہے. تو یہ بتائیے کہ یہ برسوں سے جاری ان تحریکوں کا کوئی نتیجہ نکلتا نظر نہیں آ رہا, آپ کے خیال میں کیا دنیا نے پرواہ کرنی چھوڑ دی ہے اب؟
اس کے لیے میں پہلے تو یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جہاں تک مشرق کا تعلق ہے, میں مانتا ہوں کہ وہاں پر یہ آزادی کی تحریکیں کم ہو گئی ہیں, لیکن مغرب میں, خاص طور پر یورپ میں, یہ تحریکیں دوبارہ بڑھنی شروع ہو گئی ہیں, جس میں اسپین کے اندر کاتالونیا, اسکاٹلینڈ, نگورو کارباخ, بہت سے اور دوسرے اس قسم کے چیلنجز اب بننے شروع ہو گئے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ مڈل ایسٹ میں کردستان ایک بڑی اہم قسم کی فریڈم موومنٹ چل چکی ہے, اور وہ چلتی جا رہی ہے. کیا ہم کس مقام پہ پہنچ گئے تو کہنا بہت مشکل ہے, لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے کہ یہ جو فریڈم موومنٹس ہوتی ہیں یا سیشنسٹ موومنٹس ہوتی ہیں, ان کی جو سکسیس ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے تین تا بڑے عام چیزوں پر. ایک تو یہ کہ دنیا کے جو اہم ممالک ہیں, جن کو آپ گلوبل پاورز کہہ دیجئے, ان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں, اسٹریٹجک انٹرسٹ, کیا وہ کنورج کرتے ہیں کہ نہیں. اگر وہ کنورج کرتے ہیں تو پھر یقیناً ان قسم کی موومنٹس کو تقویت پہنچتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی ایک ملک کی اپنی پولیٹیکل اور اکنامک پوزیشن اور اسٹرینتھ بڑی اہم ہوتی ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر چونکہ ان کی اس قسم کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی تھی, تو وہاں پر فریڈم موومنٹ جو تھی وہ کامیاب ہو گئی. ان میں ایریتریا شامل ہے, ان میں ساؤتھ سوڈان شامل ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹجک انٹرسٹ, اس کے بعد ریلیٹو اسٹرینتھ جو ایک ملک کی ہوتی ہے وہ, اور تیسری چیز یہ آ جاتی ہے جس کی بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ جو ریلیٹو کاسٹ ہوتی ہے. دیکھیے جب آپ فریڈم موومنٹ رن کرتے ہیں تو بہت مہنگا ہوتا ہے, اس میں انسانی زندگی بھی اور اکنامک کنڈیشنز دونوں کے اوپر بہت بڑا اثر ہوتا ہے. یہ اثر صرف فریڈم فائٹرز کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ ملکوں کے لیے بھی ہوتا ہے جو اس کو اپوز کرتے ہیں. اگر وہ ممالک جو اس کو اپوز کر رہے ہیں, اگر ان کی پولیٹیکل اور اکنامک اسٹرینتھ اتنی مضبوط ہے کہ وہ اس قسم کے کاسٹ کو سپورٹ کر سکتے ہیں, تو پھر بڑی حد تک وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فیلئرز ہوئے ہیں یا انسکسیسفل سیسشنسٹ موومنٹس ہوئی ہیں, ان کی بیسک وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو کالونائزنگ فورس ہے یا جو ڈومینیٹنگ فورس ہے وہ کتنی مضبوط ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا, یہ تین چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے, اور ان کو دیکھتے ہوئے آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ بڑی حد تک اس وقت جو گلوبل انٹرسٹ ہیں وہ کنورج نہیں کر رہے, تو اس لیے سپورٹ نہیں ملتی فریڈم موومنٹ کے لیے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ملک جو ہیں اب کافی حد تک سٹیبلائز ہو چکے ہیں. جو سٹیبلائز نہیں ہوئے, جیسا کہ سیریا کو کہہ لیجئے یا یمن کو کہہ لیجئے, وہاں پر آپ کو سیسشنسٹ موومنٹس نظر آ رہی ہیں جو کامیاب ہو سکتی ہیں.
ہاں یہ تو ٹھیک ہے, لیکن کیا سمجھوتے بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ مطلب
جی دیکھیے, جہاں تک سمجھوتے کا معاملہ ہے وہ تو وہی بات آ جاتی ہے کہ کس حد تک ایک ملک اپنے انٹرنل جو کانفلکٹس ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے. اگر وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ یہ کمپرومائز کر کے بھی اپنی اسٹیبلائزیشن کو مینٹین کر سکتا ہے تو پھر وہ کر لے گا, جیسے کچھ ملکوں میں ہوا. لیکن بعض کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ اس قسم کے معاہدے پیدا نہیں کر سکتے یا ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے, وہاں پر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. ان میں آپ پاکستان کا ایک بڑا عام جو ہے ایک ایویڈنس دیکھ سکتی ہیں, وہ یہ ہے کہ کردستان بڑی حد تک اپنی پوزیشن کو اور اپنی اکنامک اسٹرینتھ کو استعمال کر رہا ہے کہ وہ انڈیپینڈنس یا اکانومی حاصل کر سکے. اس میں کسی حد تک کامیاب ہو گیا ہے, لیکن انڈیپینڈنس کے ابھی کامیاب نہیں ہوا, کیونکہ اس کے لیے جسے کہتے ہیں کہ گلوبل پاور کنورجنس نہیں ہوئی. تو میرا کہنے کا مطلب سر یہ ہے کہ معاہدے تو ہو سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر کمپرومائزز بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اگر وہ کمپرومائزز پیدا ہو جائیں, جیسا کہ اس وقت امید کی جا رہی ہے کہ اسپین کے اندر کیٹالونیا کے ساتھ وہ کمپرومائزز پیدا ہو جائیں گے, تو پھر مشکلات حل ہو سکتی ہیں اور آپ کو انڈیپینڈنس کی طرف یا سیسشنزم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن جہاں اس قسم کی کنڈیشنز نہیں ہیں, وہاں پر انفارچونیٹلی آپ کو جنگی طور پر یا دوسرے طریقوں سے اس سیسشنسٹ موومنٹ کو روکنا ضروری ہو جاتا ہے, جس میں دونوں کو کاسٹ پڑتی ہے, اور اس کی وجہ سے جو پولیٹیکل اور اکنامک کاسٹ ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں, جو کہ ایک وقت آ کے ایسے مقام پہ آ جاتی ہیں کہ ملک کمزور ہو جاتا ہے. جب ملک کمزور ہو جاتا ہے جیسا کہ سودان کے ساتھ ہوا, تو پھر فریڈم موومنٹ جو ہے وہ سکسیڈ کر جاتی.
لیکن کیٹلان کی صورت میں تو اسپین نے بالکل جھکنے سے انکار کیا ہے, اور اب کردوں کی جدوجہد دیکھ لیجئے, ادھر ترکی ہے, عراق ہے, کسی طرح سے وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں.
زیادہ تر جو کردستان کا معاملہ ہے وہ عراق کے اندر ہے,
جی
ترکی کے اندر نہیں ہے. وہ اس لیے کہ ان کی اکنامک اسٹرینتھ اتنی مضبوط نہیں ہے. عراق کے اندر ان کی آئل کی وجہ سے اکنامک اسٹرینتھ اتنی مضبوط ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو سامنے لا سکتے ہیں, اور گلوبل انٹرسٹ جو ہیں وہ کنورج کر جاتے ہیں. جہاں تک کردوں کا معاملہ ہے ترکی میں, وہاں پر گلوبل انٹرسٹ کنورج نہیں کرتے, اس لیے کردوں کی وہاں پر جو موومنٹ ہے اس کو وہ سپورٹ اور تقویت نہیں ملتی جتنے کہ اس وقت کردوں کے لیے عراق میں مل رہی ہے.
صحیح ڈاکٹر صاحب, ابھی کچھ وقت تو ہے نا آپ ہمارے ساتھ.
جی
میں رانا صاحب کو لانا چاہتی ہوں پروگرام میں.
جی
ڈاکٹر صاحب, آپ رانا اعجاز احمد, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ عام طور پر جو تحریکیں دنیا میں نظر آتی ہیں ان میں انسانی حقوق کا معاملہ بہت سنگین ہوتا ہے اور اس کی طرف دنیا کی توجہ ضرور ہوتی ہے. اب جو بعض تحریکیں جو چل رہی ہیں فی الحال, جن کا بھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر بھی کیا, اور جو بعض مذہب کی بنیاد پر بھی ہیں, ان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں موجود ہیں, مگر کیا وجہ ہے کہ دنیا کھل کر ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے؟
اکثر آپ جن موومنٹس کا انہوں نے ذکر کیا وہ میں ان کو تو خود ہی انہوں نے بھی کہہ دیا کہ سیسشنسٹ موومنٹس ہیں, وہ کہ فریڈم موومنٹس نہیں ہیں.
جی
میں سمجھتا ہوں کہ اگر فریڈم موومنٹس کی بات کیجیے, اگر آپ دیکھیں تو وہ ماؤ کے اعتبار سے آپ کو نظر آئے گی کہ جو چائنا کے اندر آئی, اسی طرح آپ بولشویک ریولیوشن کو کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ واز اے فریڈم موومنٹ فرام ون سسٹم ٹو اندر. لیکن میں جو انڈیا میں سب کانٹیننٹ ڈیوائڈ ہوا ہے میں اس کو بھی سیسشنسٹ موومنٹ کہتا ہوں, میں اس کو فریڈم موومنٹ نہیں کہتا. کیونکہ اس لیے سیسشنسٹ موومنٹ کہتا ہوں کہ اگر قائد اعظم کی آپ تقریریں دیکھیں, اس میں انہوں نے کہا کہ وی ڈو ناٹ ڈائن ٹوگیدر, وی کانٹ آئی مین میری ٹوگیدر. سو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رہن سہن علیحدہ تھا, ہمارے حقوق ہمیں نہیں دیے جا رہے تھے. اس لیے جیسے آپ نے بھی کہا, جب آپ کو آپ کے حقوق نہیں ملتے تو یو فیل ڈپریویشن. माइग्रेशन ऑफ ड्रीम्स होती है, जिससे ये आप सेशनिस्ट हो जाते हैं कि नहीं मुझे अब अलहदा हो जाना है आपसे. तो वो एक बिल्कुल अलहदा चीज है फ्रीडम मूवमेंट से. फ्रीडम मूवमेंट इसलिए कम हो गई है, जो आपका सवाल पहले भी था कि लीडरशिप वो दुनिया में नहीं रही. मतलब अगर आप कर्नल कजाफी को देखें लिबिया में, या आप इराक में से सदाम हुसैन को निकाल दें, तो उन मुल्कों का क्या हाल हो गया है आप, क्योंकि उनके वहां लीडरशिप नहीं रही. आप पूरी दुनिया में इस वक्त आप देखें कि दुनिया में आप कोई एक लीडर का नाम बताएं कि जिसको आप कहें कि आइडियलाइज करते हो. तो लीडर जो है वो आपको मोबिलाइज करता है किसी मूवमेंट के लिए नजरियात की बुनियाद पर. तो नजरियात तो कुचल दिए मादा परस्ती ने, क्योंकि जब आप मादा परस्ती में शामिल हो गए तो आपका मुआशी इस्तेहसाल शुरू हो गया. फिर इंफराद आमा ने वो अपने मुआशी इस्तेहसाल को जो है वो खत्म करने की जदोजहद तगोदो शुरू कर दी. उसको ये बात याद ही ना रही कि उसकी अपनी कोई इंफरादी पहलू है जिसको उसने लेकर चलना है या उसको इज्तमाइयत में शामिल करना है. नहीं, वो अब अपनी पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट पर इतना फोकस हो गया है और अपने उस ग्लोबल झांसे में आ गया है दुनिया के, कि जिसमें उसको कहा जाता है कि जी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही होनी चाहिए. वही लोग जो यानी कहते हैं वो सबसे ज्यादा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं. मतलब इस वक्त ट्रंप जो वीडियो पालो जी कि इतना ज्यादा दुनिया में इतना बड़ा एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट मैंने नहीं देखा जितना डोनाल्ड ट्रंप है. तो यानी उसकी वाज एम्पिरिकल एविडेंस है सिक्योरिटी काउंसिल में जो हुआ कि एक वोट सिर्फ उनके हक में पड़ा और 14 वोट उनके अगेंस्ट पड़े. इसी तरह जनरल असेंबली में उनके खिलाफ वोट पड़े, लेकिन किसी दुनिया के महजब जो सो कॉल्ड महजब मुल्क कहलाते हैं अपने आप को, किसी ने ये नहीं कहा ये कौन सी जमहूरियत है भाई, ये किसकी आप बात कर रहे हो. तो वहां मूवमेंट क्या चलेगी. फ्रीडम मूवमेंट जो है मैं ये समझता हूँ कि वो एक तो ये इटसेल्फ फ्रीडम जो है ये एक बड़ा मैस्कुरेटिंग कॉन्सेप्ट है. यानी ये कोई कॉन्सेप्ट इतना गैर फितरी है जिसका वजूद ही नहीं है कोई दुनिया में, कभी भी नहीं था. ये एक एक ख्वाहिश है आपकी, क्योंकि फ्रीडम ऑलवेज कम विद इम्पोजिशन, और जो चीज इम्पोजिशन के साथ आती है वो तो फ्रीडम नहीं हो सकती ना. उसको आप वैसे एक ख्वाहिश तो कह सकते हैं उसकी, लेकिन वो उसका कोई वजूद नहीं होता. वो एक गैर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट तो आप उसको कह सकते हैं
जी जी,
लेकिन उसका कोई जाती वजूद नहीं होता
जी. बिल्कुल, आपके कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर तहरीकें जो हैं अलहदगी की हैं, किसी भी एक मुल्क से अलहदा होने के लिए, अपना अलग वतन हासिल करने के लिए. तो इसको दूसरे लफ्ज़ों में आज़ादी किसी हद तक तो कह सकते हैं ना, अपनी अपने इख्तियारात हासिल करने को आप आज़ादी कह सकते हैं. डॉक्टर साहब, आपके जाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी इन्होंने ट्रंप का हवाला भी दिया, तो क्या दुनिया को एक ऐसी क़्यादत की ज़रूरत है जो कम अज़ कम जो हुकूक की जद्दोजहद है, जो अपनी खुद इख्तियारी की जद्दोजहद है, उसमें कुछ मदद कर सके? क्योंकि अगर दुनिया अक़वामे मुत्तहिदा की तरफ भी देखती है तो वहाँ भी एक पावर जो है वो बहुत बड़ी पावर है, तो वहाँ भी जिनको वीटो का हक हासिल है वो अपनी ये ताकत इस्तेमाल करते हैं. तो क्या होना चाहिए दुनिया में, इसी तरह से समझौता, या कि जो बड़ा है वो बड़ा है?
मैं पहले भी आपको ये अर्ज कर चुका था कि नेशनल इंटरेस्ट बहुत आम होता है. अगर आपका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये है कि आप एक खास किस्म की ज्योग्राफिक और पॉलिटिकल रिलेशनशिप को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको यकीनन उसी के लिए लड़ना होगा. उसमें इंडिपेंडेंस या ह्यूमन राइट्स की बात इतनी अहम नहीं होती जितने के लोग समझते हैं या उम्मीद रखते हैं. रियलिटी ये है कि ये जो बातें हैं अबाउट फ्रीडम, अबाउट इंडिपेंडेंस, अबाउट ह्यूमन राइट्स, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं. इन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को रियलिटी में लाने के लिए आपको फोर्स की जरूरत होगी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स की जरूरत होगी. वो कभी भी एक वक्त पे कन्वर्ज नहीं करती. अगर वो कन्वर्ज करना शुरू कर दे तो फिर दुनिया की तमाम मुश्किलात खुद ब खुद हल हो जाएं. तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब तक ग्लोबल पावर्स अपनी हेजिमनी को मेंटेन करने के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में ह्यूमन राइट्स की जो बात आ जाती है वो एक रिलेटिव किस्म की बात होती है, वो एब्सोल्यूट नहीं होता. अगर ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करना और नेशनल इंटरेस्ट को सपोर्ट करना कन्वर्ज करता है तो फिर यकीन है वो उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर वो कन्वर्ज नहीं करता तो नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा अहमियत ले जाता है. इसीलिए आपको इस वक्त मिडल ईस्ट में इतने اتھارٹیرین گورنمنٹ نظر آ رہی ہیں, بیکاز اس کا ایک مقصد ہے, اس کا ایک فائدہ ہے پاورس کو, جن کو آپ کہہ لیجیے کہ دیز آر دا پاورز دیٹ ڈٹرمن دی گلوبل آرڈر. تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ اتنا ہے کہ دیکھیے, یقیناً جہاں تک ہیومن رائٹس کی بات آتی ہے, بنیادی ایشوز کی بات آتی ہے, درست ہے, یقیناً ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, لیکن وہ ایک لانگ ٹرم کانٹیکسٹ میں دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے. جب پالیسیز بنتی ہیں تو یہ ہیومن رائٹس جو ہیں یہ ہمیشہ سیکنڈری رہتے ہیں, نیشنل انٹرسٹ زیادہ اہم ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے, لیکن اس طرح دنیا کا نظام کوئی اچھے طریقے سے چل نہیں سکتا. اگر آپ سیلف سینٹرڈ ہو جائیں تو ایک انسان اپنی زندگی بہتر نہیں گزار سکتا. اگر ممالک صرف اپنے مفادات کو دیکھیں تو جو عالمی برادری ہے وہ تو نہیں رہتی پھر.
جی نہیں, دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کنورج کرتے ہیں, جب وہ نیشنل انٹرسٹ کنورج کرتے ہیں تو کوآپریشن بڑھتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ گورنمنٹس کے کچھ ممالک کے خلاف نیشنل انٹرسٹ خراب ہو جاتے ہیں, اپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ان کے لیے برے اثرات ہوتے ہیں. پھر وہ ڈائنامکلی اسپیکنگ اپنے نئے نیشنل انٹرسٹ کو پرزرو کرنے کے لیے اور نئی کنفیگریشن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سپر پاور گروپس بنتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ایسٹ اینڈ ویسٹ ہوتا تھا, کمیونسٹ سسٹم ہوتا تھا, آل امریکن سسٹم ہوتا تھا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو ایک نارمل سی بات ہے, یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے, کوئی نئی بات نہیں. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, جہاں تک پرائمیسی آف ہیومن رائٹس کی بات آ جاتی ہے, وہ اس کو کوئی انکار نہیں کرتا, لیکن یہ ایک فنڈامنٹل پالیسی کا فاؤنڈیشن نہیں بن سکتا. وہ اس لیے نہیں بن سکتا کہ لوگوں کے ملکوں کے نیشنل انٹرسٹ ڈائیورج کرتے ہیں. اسی لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ملکوں میں جانتے ہوئے بھی کہ وہاں پر اتھارٹیرین گورنمنٹ غلط ہے, نقصان دہ ہے اس ملک کے لیے, اتھارٹیرین گورنمنٹ کو سپورٹ کیا جاتا ہے فائنینشلی بھی, پولیٹیکلی بھی اور اسٹریٹیجیکلی بھی, کیونکہ ان کا ایک فائدہ ہوتا. تو اس لیے دنیا میں یہ دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ آئیڈیلزم اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ہم ایک پریکٹیکل قسم کی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل انٹرسٹ کنورجنس بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. اسی لیے آج یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کا ریلیشن شپ ہندوستان کے ساتھ کتنا بڑھ گیا ہے. پہلے وہ پاکستان کے ساتھ ہوتا تھا, نیشنل انٹرسٹ ڈفر کر گئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ نے اپنے ہیومن رائٹس کی سپورٹ کو کم کر دیا ہے, لیکن ان کا نیشنل انٹرسٹ بڑھ گیا ہے, اس لیے اب وہ فار ایگزامپل کشمیر کے اندر جو فریڈم موومنٹ ہے اس کے اتنا سپورٹ نہیں کرتے جتنا وہ پہلا کرتے تھے. تو یہی ایک بات آ جاتی. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے علاقوں میں, کردستان کے معاملے میں بھی, چونکہ یہ امریکہ کو عراق کے اندر اپنی پوزیشن کو اسٹیبلائز کرنا تھا, اس لیے انہوں نے کردوں کی انڈیپینڈنس موومنٹ کو سپورٹ نہیں کیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب فریڈم موومنٹ کے متعلق سوچتے ہیں تو اس کو ایک کانسیپٹ کے طور پہ دیکھیے, اس کو ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو کے طور پہ دیکھیے, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ جب پالیسیز بنائی جاتی ہیں تو وہ پالیسیز ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو میکسیمائز کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. اگر اس میں ہیومن رائٹس کا مشکلات پیدا ہوتی ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ, تو ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے ایز اے نارمل کاسٹ.
ٹھیک, گویا کہ جو اپنے قومی مفادات ہیں وہ سب سے پہلے انہیں کو دیکھا جاتا ہے, زمانہ کوئی بھی ہو. آج کل کچھ زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ امریکہ میں, امریکہ کی طرف توجہ زیادہ اگر ہوئی ہے تو دنیا بھی اپنی طرف دیکھنے پر مجبور ہوئی ہے کہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے ہمارے ممالک کے مفادات کیا ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ سے اور سوال کروں یا آپ کو جانا ہے؟ اچھا چلیے, میں اس کو ادھر لانا چاہ رہی تھی کہ بعض جو تحریکیں چلیں اگر وہ مسلمان چلا رہے ہیں تو ان پر دہشت گردی کی چھاپ آ گئی, تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ اب خالد عمر نیازی نے ہمیں کال بھی کیا ہوا ہے میاں والی سے, لیکن وہ ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے, تو آپ بھی جاتے جاتے اس پہ ضرور بات کیجئے کہ جب مسلمان کوئی تحریک چلاتے ہیں تو ان میں کیوں دہشت گردی کا عنصر آ جاتا ہے؟
دیکھیے, یہ 9/11 کی بات ہے. اس کے بعد جیسے میں نے پہلے اس کیا, نیشنل انٹرسٹ بڑا امپورٹنٹ ایشو بن جاتا ہے. نیشنل انٹرسٹ یہی ہے کہ خطرات جو اسلامی ممالک سے ان کو نظر آ رہے ہیں، مغربیوں کو نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ امریکہ کو نظر آ رہے ہیں، ان کو ایکسپلسٹ طریقے سے دیکھنا ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو ٹیررزم کا نام دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے. اور یاد رہے کہ جو قانون بنائے گئے ہیں، جو نئے قوانین بنے ہیں 9/11 کے بعد، ان میں بڑی حد تک ٹیررزم کو اس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیبلشڈ آرڈر کو بدلنا. اگر آپ اسٹیبلشڈ آرڈر کو بدلنے کے لیے کوئی موومنٹ چلاتے ہیں تو وہ ٹیررزم بن جاتی ہے، ادر وائز وہ ایک لا اینڈ آرڈر کا ایشو بن جاتا ہے، وہ صرف ایک وائلیشن آف لا اور اس کے خلاف ایکشن لینا. اگر کوئی 70 یا 80 یا 90 لوگوں کو مار دے لاس ویگس میں تو اس کو ٹیررزم نہیں سمجھیں گے، کیونکہ وہ لیگل ڈیفینیشن میں ٹیررزم کی صورت میں استعمال نہیں ہوتا.
ٹھیک، یہ تو ٹھیک ہے، جو بھی تعریف کی جائے اس کی، جس لحاظ سے بھی کی جائے ڈاکٹر صاحب، تو بہت شکریہ. ہم اسی کو آپ کی اسی بات سے اب آگے گفتگو کریں گے ڈاکٹر رانا اعجاز احمد سے. آپ کا بےحد شکریہ. ڈاکٹر زبیر اقبال سے ہم اجازت لیتے ہیں، انہوں نے بہت ٹائم دیا ہمیں، تو بےحد شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں، نجمہ نوشاہی، مرید خان اور حاجی بشیر ہیں جنہوں نے، قاضی مبشر ہیں، ہمیں انہوں نے کال کیا ہوا، تو اپنے کالرز کی بات بھی سن لیتے ہیں. نجمہ السلام علیکم.
جی جی ضرور.
وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟
جی بالکل ٹھیک، آپ کہیے.
میں اللہ کا شکر بہت ٹھیک ہوں، اور اللہ کا کرم ہے کہ رمضان بھی اچھا جا رہا ہے. بات یہ تھی کہ آج آپ نے بڑا حساس موضوع چھیڑا ہے. بات یہ ہے کہ جب اب وہ ایسی بات ہے کہ جب پاور میں جو لوگ ہیں نا، اگر وہ کسی کے ساتھ مل جائیں تو وہ تحریک تھوڑا پاور میں آ جاتی ہے، لیکن جب اصلے کی دوڑ ہو اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش ہو، اور خاص طور پر جب دو جو سپر پاور ہے ان کے مفادات آپس میں متصادم نہ ہوں، تو وہ پھر آنکھیں بند کر کے پڑی رہتی ہیں. اور وہ آج کل کی تحریکیں جو ہیں وہ لڑی نہیں جاتی، وہ لڑوائی جاتی ہیں، اور وہ بھی چند لوگوں کے درمیان، کہ وہ اس میں جب چند لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں تو وہ دہشت گردی کے زمرے میں آ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو تحریکیں دو تین سامنے آتی ہیں، جیسے فلسطین ہے، جیسے عراق ہے، جیسے افغانستان ہے، تو اس میں مذہبی طور پر لوگ بہت زیادہ انوالو ہیں. جو پاکستان کی تحریک لڑی گئی تھی وہ قلم کے زور سے لڑی گئی، اور وائلیشن اتنا زیادہ نہیں تھا، اینڈ میں ہوا، لیکن پہلے ایک اپنے حقوق کی جنگ تھی. لیکن آج جو چیز ہے وہ اسلحے کی دوڑ ہے، اور سپر پاورز کی پاور کی بات ہے کہ ان کے پاس کتنی پاور ہے، وہ کتنی پاور سمیٹ سکتے ہیں، اور کون سی تحریک ان کے حق میں ہے تو وہ اس کے ساتھ ہے، اگر حق میں نہیں ہے تو اس کے ساتھ نہیں ہے.
ٹھیک ٹھیک نجمہ، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ان کا پوائنٹ بھی ہمارے سامنے رہے گا. مرید خان سے بات کرتے ہیں، جی میاں والی سے ہیں. السلام علیکم.
جی السلام علیکم جناب، دو خیال خیال کر رہا ہوں میں آپ کو اور مہمانوں کو سلام پیش کرتا ہوں. میری گزارش ہے کہ جو اقوام متحدہ بنائی گئی ہے یہ تو ایک امیر ملکوں کی لونڈی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو فلسطین اور کشمیر کے مسئلے ہیں، یہ آدمی طاقتیں ہیں جو اسلحہ، جو اسلحہ کے جو سوداگر ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ دنیا میں امن ہو. ان کا اسلحہ پھر کیسے بکے گا؟ یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے. یہ اگر مسئلے حل ہو جائیں تو یہ دنیا میں امن ہو جائے گا. یہ مسلمانوں کو پھر کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں. جب کسی کو آپ بے گناہوں کو ماریں گے تو پھر وہ اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی اپنی پروٹیکشن کرے. اس لیے جو ہے نا مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے، فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے، پوری دنیا میں امن ہو جائے گا.
چلیے مرید خان کے خیالات تھے، قاضی مبشر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. قاری بشیر بول رہا ہوں.
اچھا بشیر صاحب. جی بشیر صاحب.
میڈم میرا سوال یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اجتماعی اور انفرادی مفادات میں کوئی بھی ہے، خواب اقوام متحدہ ہے یا کوئی ایک ملک ہے
جی،
لیکن ہر ملک کے اوپر اپنے مذہب کا قانون لاگو ہوتا ہے اور ہر مذہب کے جو انبیاء گزرے ہیں یا ان کے رہنما گزرے ہیں انہوں نے تو اجتماعی فائدے کو ترجیح دی ہے، ذاتی فائدے کو ترجیح نہیں دی. تو جب جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پالیسیاں بناتے ہوئے انفرادی تو ترجیح دی جاتی ہے، تو پھر مذہبی وہ تو پھر کسی مذہب ہے نا، تمام انبیاء نے تو اجتماعی مفاد کی طرف بات کی ہے نا.
ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے. تو قاضی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا, ہمارے لسنرز کے خیالات بھی سنے آپ نے, نجمہ نوشاہی جو بات کہہ رہی تھیں, تو کچھ ایکسپلین کیجئے کہ یہ جو نکتے ہیں جو لوگ اٹھا رہے ہیں, جیسے کہ انہوں نے مذہب کی طرف ذرا توجہ دلانے کی کوشش کی قاضی بشیر نے, کہ مذہب تو اس کی کچھ اور توجہ کرتا ہے, اور جو نجمہ نے بات کی تو کیا کہیے گا آپ؟
پہلے تو مذہب کے حوالے جو انہوں نے بات کی, دیکھیں مواخات کا ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر کے درمیان جو کروایا, اس میں دیکھیں 45 لوگوں کو انہوں نے ایک طرف, 45 مہاجر اور 45 انصار کو جب آپس میں بھائی بھائی بنایا تو ان کے کریکٹرز, ان کی جو خوبیاں تھیں اور خامیاں تھیں ان کو دیکھ کے کہ کون ایک جیسے ہیں, ان کو ملایا بڑی عقل مندی اور بڑی سمجھداری کے ساتھ, اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کے لیے, یعنی وہ جو کماتے تھے وہ آدھا آدھا کر لیتے تھے. یہی نہیں, اگر کوئی انصار بہت ہو جاتا تھا تو مہاجر اس کی وراثت کا بھی صدر ہوتا. یہ بہت بڑی بات, ایک سماجی سطح پر ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا اس مواخات کے عمل نے کہ جو پوری دنیا کے ایک لیے رہنمائی ہے. جو بھی بات کی نجمہ نے بھی کہ ذاتی مفادات میں اگر لگ جائیں گے تو پھر اجتماعی مفادات کی بات نہیں تو لڑائی ہوگی. نہیں, میں ان ڈاکٹر صاحب سے بھی ذرا تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گا. قومی مفادات جو ہے نا, یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. مثلاً امریکہ کبھی بھی ساؤتھ کوریا, نارتھ کوریا کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا تھا, آج وہ کرنا چاہتا ہے. کیونکہ آج نارتھ کوریا کے بھی مفادات میں یہی بات ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے. اب جب میوچل انٹرسٹ آ گئے ہیں سامنے تو تب وہ آپ کے دونوں کے نیشنل انٹرسٹ بن گئے ہیں. دیکھیں, جو قومیں اپنے اندر ڈائیورسٹی کو اسیمولیٹ کرتی ہیں مین اسٹریم کے ساتھ تو وہ قومیں تو کراتی ہیں ترقی یافتہ, اور جو ملک ان ڈائیورسٹی کو, اس ڈائیورسٹی کو اسیمولیٹ کرنے میں ناکام رہتی ہیں وہ ملک یہ غیر ترقی یافتہ یا جس کو ترقی پذیر ممالک کہہ لیں یا ذرا انسیولائزڈ کنٹری کہہ لیں, وہ ان کا نام یہ ٹیگ لگ جاتا ہے. اصل میں میں نے جیسے پہلے کہا کہ لیڈرشپ جو ہے, جیسے ابھی انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر تھے, اور ایک ایسے لیڈر جو کہ جو بات کرتے تھے وہ کہتے تھے. آج کا لیڈر جو ہے 21ویں صدی کا, وہ تو وہ کرتا ہی نہیں ہے, وہ جو بات کہتا ہے وہ کرتا ہی نہیں ہے, اس لیے وہ اس کا وہ اثر نہیں ہے بہت. یعنی میں اس وقت پرسنلی میں بڑا متاثر ہوں کینیڈین لیڈرشپ سے, جسٹن ٹروڈو سے, تو جس کو آج بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے, جو یہ قتل سے بالا بات ہے. بہرحال کہنے سے مراد یہ کہ جب تک کوئی لیڈرشپ ایسی آنےسٹ یا سنسیئر نہیں آتی کسی جگہ پر بھی, وہ کبھی بھی ان مفادات کی بات نہیں کر سکتی کہ جس میں باہمی انحصار کی بات ہو. جو آپ نے بات کہی تھی شروع میں بڑی اہم تھی کہ کیا بڑا ہی صرف بڑا ہے, اصل میں سنس ایڈم ٹو ڈیٹ ایک ہی قانون میں کہا کرتا ہوں کہ ہے, وہ ہے مائٹ از رائٹ. لیکن اس میں ایک بڑی اہم بات سمجھنے کی ہے کہ اگر مائٹ یعنی اتھارٹی جو ہے اگر وہ آپ کی پار بن جائے نا تو وہ پھر دوسروں کو کنٹرول کرتی ہے. اگر وہی اتھارٹی آپ دوسروں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر ایک باہمی انحصاری, یعنی جسے انٹر ڈیپینڈنس, دا ٹرو کانسیپٹ جو ہے انٹر ڈیپینڈنس کا ہوتا ہے دنیا میں. ڈیپینڈنس کا کوئی کانسیپٹ نہیں, مطلب اگر میں کہتا ہوں کہ میں اس کو مدد کر رہا ہوں تو میں اس کو مدد اس لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ میری سیلف سیٹسفیکشن اس کی ہیلپ کرنے میں ہے. تو جو میری سیلف سیٹسفیکشن کا حصول ہے وہ دوسروں کی مدد سے ہے. تو آئی ایم ڈیپینڈنٹ اپون ادرز آلسو. اگر میں یہ کہوں کہ نہیں ہے مجھ پہ ڈیپینڈنٹ تھا کہ میں نے اس کو روٹی دے دی, میں نے اس کو کپڑے دے دیے, میں نے اس کو رہنے کی جگہ دے دی, نہیں, میری سیلف سیٹسفیکشن جو تھی وہ اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ انٹر ڈیپینڈنس کا کانسیپٹ تو ہے دنیا میں. ڈیپینڈنس کا کانسیپٹ بہت ایک عجیب طریقے سے ہے, یعنی اس کو میں کبھی بھی سمجھنے سے قاصر رہا ہوں کہ اصل میں وہ ہے ہی نہیں.
ٹھیک ہے,
قومی مفادات ہوتے ہیں دراصل, میوچل انٹرسٹ ہوتے ہیں.
بالکل ٹھیک ہے یہ. اور ابھی چونکہ یہ ہمارا پروگرام فیس بک پہ لائیو جا رہا ہے, بے شمار لوگ ہمارے ساتھ ہیں. علی کچکول نے کہا کہ جب کہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے کسی ملک میں تو ایک قانون کے تحت, دنیا کے قانون کے تحت دوسرے ملکوں کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے, انہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. پھر ہمارے ایک لسنر نے فیس بک پر ایک سوال کیا, سجاد حسین جالب ہیں اپر دیر سے, انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ ایم اے کر چکے ہیں اور اب ان کا سوال یہ ہے کہ یہ تحریکیں ہیں جنہیں آزادی کی یا علیحدگی پسندی کی تحریکیں کہا جا سکتا ہے, کیا ان کا باعث سرمایہ داری نظام ہے؟ تو آپ تھوڑا سا فرق بتائیے کہ نظام کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں لوگ یا کہ محض اپنے حقوق کے لیے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر حقوق کی بات ہو نا, میں اگر جو بھی آپ آج مہذب دنیا سے کہتے ہیں, جب انسان اپنے فرائض پر توجہ دینی شروع کر دیں تو وہ معاشرے بڑے آرام سے ہارمونائز ہو جاتے ہیں, وہاں پر اتنی زیادہ افراتفری یا وہ اتنا زیادہ ڈسٹربنس نہیں ہوتی. لیکن جہاں پر معاشرے اپنے حقوق پر زیادہ توجہ دیں اور پرائز پر نہ دیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ معاشرے جو ہیں توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح چاہے وہ مقامی سطح پر دیکھیں یا بین الاقوامی سطح پر, جہاں جہاں پر لوگ اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرنا زیادہ عام سمجھتے ہیں, میں اس کو اسکینڈینیوین کنٹریز کے حوالے سے مثال دینا چاہوں گا کہ وہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگ زیادہ اپنی ڈیوٹیز پر فوکس کرتے ہیں, آٹومیٹیکلی دے آر ڈیلیورنگ دا رائٹس آف ادر. تو جب ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں, دراصل ہم دوسرے کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں انفرادی سطح پر صرف یہی دیکھنا چاہیے کہ کیا میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں یا نہیں. اتنا اگر سوال ہم ذہن میں رکھ کے زندگی بسر کریں تو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں
وہ تو خیر ایک آئیڈیل بات ہے وہ تو ڈاکٹر صاحب, لیکن پھر دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہر طرح کا نظام ہے اور ممالک جو ہیں کہیں, اب ایک اگر آپ اس بات کو ہم گوگل ہی کر لیں کہ دنیا میں آزادی کی علیحدگی پسندی کی تحریکیں کیا, تو بے شمار ہیں, بے شمار ہیں جن کو. لیکن وہی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا, ڈاکٹر زبیر نے, کہ جب ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ بعض تحریکوں کو دبا بھی دیتی ہے. اور اسی طرح دیکھیے برما کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا,
بالکل
وہ اپنی الگ ریاست کا سوال ہی, روہنگیا جو ہیں. تو اس کی وجہ مطلب یہ کہ پھر وہی ہے, مائٹ از رائٹ والی بات ہے.
بالکل, میں نے پہلے کہا نا کہ مائٹ از, یہ تو ایک ہی قانون دنیا میں ہے, لیکن جہاں مائٹ میں نے بتایا کہ پار بنے گی وہاں پہ وہ کنٹرول کرے گی.
جی
آپ نے وہ مونوپولی کیپیٹلزم پڑھا ہوگا 1960s میں چھپی امریکن اکنامک فورن پالیسی پہ, کہ آپ ایک انڈسٹریل کیپیٹلزم کے ذریعے, انڈسٹریل جو کیپیٹل کے ذریعے سے پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ملٹی نیشنل کارپوریشن کا آج کانسیپٹ وہ انڈسٹریل کیپیٹل کی نئی فارم میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملٹی نیشنل کارپوریشن بن گئی ہیں. اب لوگوں کا تعارف یہ بنتا جا رہا ہے کہ جی میں آئی ایم فرام مرسڈیز, آئی ایم فرام ICI, آئی ایم فرام یو نو فورن ہائٹ, فرام نائکی. تو اب یہ لوگ انٹروڈکشن اس طرح کروانا, اسٹیٹ کی ایک ہی تو خاصیت تھی اپنی سوورنٹی کی کہ دیٹ گیوز آئیڈینٹی ٹو دا پیپل, جو کہ اب آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ناپید ہوتی جائے. مطلب افغانستان کیا آپ کہیں گے اگر وہ سوورن ہے, تو کیا آپ کہیں گے امریکہ سوورن ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اٹیکس ہوئے 9/11 کے وہ باہر سے ہوئے, اگر اگر اس تھیسس کو جو کہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ یہ کانسپریسی تھیری نہیں ہے, یہ باہر سے ہوا ہے, تو کیا اس کا مطلب امریکہ بھی سوورن نہیں ہے پھر؟ تو کہ ایک انہوں نے کہا ون انڈیویجول ریزائڈنگ ان افغانستان الیجڈلی اس نے امریکہ کو تباہ کیا یا اس کے پر اٹیک کیے, تو اس کا مطلب امریکہ سوورن نہیں ہے. تو اگر امریکہ بھی سوورن نہیں ہے اپنی ٹیکنالوجیکل سوفسٹیکیشن کے ساتھ, اور افغانستان بھی اپنے پہاڑوں کے ساتھ آج سوورن نہیں ہے, تو سو واٹ, پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ جس کے پاس جو طاقت ہے اور وہ جس طرح سے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ اس طرح سے اس کو استعمال کرتا ہے. وہ چاہے بعض اوقات وہ ملک اپنے ہی ملک میں رہ کے اپنے ہی لوگوں کے خلاف طاقت استعمال کرتے ہیں. میں نے ایک کلپ دیکھا ابھی امریکہ کا, یہ آج میں دیکھا تھا کہ وہ خاتون کہہ رہی کہ میں امریکہ میں آزاد نہیں ہوں, خاتون کہہ رہی, اور اب کی ہے یہ کوئی بات پرانی نہیں ہے. وہ کہتی میں وومن کی اکویلٹی کی بات کر رہی ہوں, تو امریکہ میں عورت جو ہے وہ اکول نہیں ہے. مجھے نہیں پتا, میں امریکہ میں رہتا نہیں, آپ وہاں پہ رہتی ہیں. وہ جس طرح سے بتا رہی تھی, رو رہی تھی باقاعدہ, وہ بات کر رہی تھی اور ایک بہت بڑے فورم پہ بات کر رہی تھی. تو اب اگر امریکہ جیسے ملک میں 21ویں صدی میں خاتون اپنے آپ کو ایکول نہیں سمجھتی, تو اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ اصل میں جو بڑے ملک ہیں انہوں نے ایک کاسمیٹک جو لبادہ ایک پہنا ہوا ہے, اوڑا ہوا ہے, اور دوسروں کو یہ دکھانے کے لیے. مگر گن شوٹنگ سے اس وقت جتنے ہلاکتیں امریکہ کے اندر ہو رہی ہیں, اتنی امریکہ کے 9/11 سے لے کر آج تک, یعنی 18 سالوں میں ہلاکتیں نہیں ہوئی جتنی پورے ایک سال میں 2017 میں. میں نے فیکٹ سن کے پڑھے ہیں کہ جو امریکیوں نے امریکیوں کو مارا ہے, دیٹ از 5000 کا فگر ہے.
ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے, جی جی, یہاں میں تھوڑا سا ہم اپنے موضوع سے ہٹتے جا رہے ہیں تو میں تھوڑا سا واپس آنا چاہوں گی. آپ جانتے ہیں کہ جو ممالک اس وقت جن کے ہاں امن بھی ہے, یہ جو آپ نے مثال دی یہ ریئر مثالیں ہیں. یہاں پر بھی گلاس سیلنگ ہے, کہا جاتا ہے کہ خواتین کو تنخواہ کم ملتی ہے مردوں کے مقابلے میں, وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک انتہائی صحت مند طریقے سے مقابلے کی فضا بھی موجود ہے اور کوئی روکتا نہیں ہے. اگر عورت آگے آنا چاہتی ہے تو اسے روکا نہیں جاتا ہے, باقاعدہ ایک نظام موجود ہے. اور جب سسٹم موجود ہوتا ہے تو پھر تحریکیں نہیں ابھرتی ہیں, اکا دکا واقعات ہوتے ہیں. تو اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو اس میں ایسا ضرور ہے, کہ سب لوگ خوش نہیں ہو سکتے ایک ساتھ, اور کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا حق جو ہے وہ غصب ہو رہا ہوتا ہے یا اس کی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے.
1947 میں بنا نا بینظیر بھٹو, یہاں دو دفعہ وزیر اعظم رہی امریکہ میں, تو آج تک عورت کو پریزیڈنٹ کے بنانے کی,
ٹھیک ہے, ووٹ کا حق بھی بعد میں ملا,
یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں.
جی ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود عورت یہاں پر اتنی ناخوش نہیں ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ اسے باقاعدہ اپنے لیے حق کے لیے اٹھ کے آواز اٹھانی چاہیے.
اس کو الوژن میں رکھا ہوا ہے, اس کو یہ الوژن میں رکھا ہوا ہے امپاورمنٹ.
چلیے ہم ڈاکٹر صاحب اپنے,
جی جی,
چلیے موضوع ہمارا یہ ہے کہ کئی دفعہ تحریکوں میں, میں جیسے ڈاکٹر زبیر سے بھی میں یہ میں نے پوچھا اور پوری طرح سے مجھے جواب حاصل نہیں ہوا, کہ وہی تحریکیں جو آج کل زیادہ نظر آ رہی ہیں جہاں, وہ زیادہ تر مسلمان ملکوں میں ہیں. جو امریت کے خلاف بھی لوگ اٹھے تو وہ مسلمان ملکوں میں اٹھے ہیں. تو کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی مذہب کی بات ہو رہی تھی کہ مذہب تو ایک ہی طرح سے ہدایت دیتا ہے, تو مسلمانوں میں ناخوشی بے چینی زیادہ ہے.
انٹروینگ ویریبلز اس سے بڑے اہم کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن میں اس کو پھر بھی یہ کہوں گا کہ وہاں جو لوکل, مطلب اگر پاکستان کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ انڈیا نے کروا دیا, میں نہیں کہوں گا کہ وہ امریکہ نے کروا دیا, میں نہیں کہوں گا کہ افغانستان نے کروا دیا, ایران نے, میں کہتا ہوں کہ اگر وہ شخص جو مقامی سطح پر ہے وہ اگر کسی کے ہاتھ سے استعمال بھی ہوا ہے تو وہ اس کا اپنا زیادہ قصور ہے بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ کسی اور کا قصور ہے. تو یہ تو انسان جب اپنے یہ سوچنا شروع کر دے اس طرح سے, جس کو آپ مثالی پسندی آئیڈیلزم کہہ رہی ہیں, میں نہیں سمجھتا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی اصل میں حقیقت ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے آپ اپنے ارد گرد تبدیلی نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی دوسرا ٹھیک ہو جائے گا تو میں پھر ٹھیک ہوں گا, تو ناممکن سمجھ لیں کہ وہ تبدیلی کبھی بھی نہیں آ سکتی. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کروں گا تو پھر میرا ماحول تبدیل ہوگا, تو یہ یقینی طور پر سمجھ لیں کہ وہ تبدیلی ضرور آئے گی. تو جو مسلمان ممالک کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ موومنٹ جن کو آپ نام دے رہی ہیں کہ وہ چل رہی ہیں ڈیپریویشن کی وجہ سے, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں پہ ہر شخص اپنے جو حقوق کو یا فرائض کو وہ ایک مذہب کی نظر سے جب دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ جی یہاں تو بڑی ناانصافی ہے, آپ یہ اتنا بڑے گھر میں یہ رہتا ہے تو ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ جی آپ سادگی اختیار کریں, تو وہ جو کانٹرڈکشن نظر آتا ہے ایک کلام میں, تقریر میں اور ایک عمل میں, اس کی وجہ سے پھر ایک ریئیکشن سامنے آتا ہے لوگوں کے درمیان, تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ادارے اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ان ڈائیورسیفائیڈ ویوز کو وہ کسی طریقے سے پیسیفائی کر سکیں, کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے اس کا. اصل میں یہ اسیمیلیشن کا معاملہ ہے کہ آپ جب اسیمیلیٹ نہیں کر پاتے ان ڈائیورسیفائیڈ کمیونٹیز کو اپنے مین اسٹریم کے ساتھ, اس لیے آپ کے ملک کے اندر وہ پرابلم رہتی ہے. جن میں نے پہلے ہی کہا جیسے کہ امریکہ کے اندر, یو کے کے اندر, کینیڈا کے اندر, آسٹریلیا کے اندر بڑا کامیابی سے انہوں نے اسیمیلیٹ کیا ہے مین اسٹریم میں اپنی ڈائیورسیفائیڈ کمیونٹیز کو. کوئی کی دنیا کی ایسی نیشنلٹی نہیں جو امریکہ کے اندر امن سے نہیں رہ رہی, کوئی ایسی نیشنلٹی نہیں جو کینیڈا میں اندر نہیں رہ رہی, آسٹریلیا میں بہت سی نیشنلٹیز رہ رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ملکوں نے اپنی جو سالہ سال کی سینچریز کی جو محنت ہے اداروں کو بنانے میں, وہ کم از کم اب اس نہج پر لے آئے ہیں کہ ان کے ہاں جو ہوریزونٹل کلیوجز تھی ایٹ لیسٹ وہ تو ریزالو ہو گئے ہیں, آلدو ورٹیکل کلیوجز یعنی جو ڈفرنس ہے رچ اور پور کے درمیان وہ بڑھ رہا ہے. اگر پرائس آف انکوالٹی آپ نے دیکھی ہو, جوزف اسٹیگلٹ کی فارمر پریزیڈنٹ رہے ورلڈ بینک کے, کہ وہ کہہ رہے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ انکوالٹی آج امریکہ کے اندر بڑھ رہی ہے, یا سیمول پی ہنٹنگٹن کی جو ہو وی آر آئیڈینٹی کرائسس ان دی یونائیٹڈ اسٹیٹس, اس میں آپ دیکھیں کہ جب آپ کو آئیڈینٹی کرائسس بڑھتے ہیں آپ کے, تو پھر یہ چیزیں دیکھنے میں آتی کہ نہیں, اس کے باوجود انہوں نے وہاں پہ امن اگر کام کیا ہے وہاں تحریکیں نہیں ابھر رہی, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے وہاں ڈائیورسیفائیڈ کمیونٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے اتنا مطمئن ضرور کر لیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس جگہ رہ رہے ہیں یہ ان کی بنیادی زندگی کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں.
جی.
جبکہ مسلمان ملکوں میں بدقسمتی سے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کی بنیادی ضروریات جو ہے کم از کم وہ پوری نہیں ہو رہی, اس وجہ سے وہ ایک رد عمل کا اظہار کرتے ہیں حکمرانوں کے خلاف, اور پھر ان کے کال آف فیل میں بھی جو تعداد ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی وہ رد عمل دیتے ہیں.
بالکل, اور اصل میں وہی ہے کہ امتیاز اگر ختم کر دیا جائے نا, کہ ادارے جو ہیں سب کے لیے ہیں اور سب سے یکساں ہی سلوک کریں گے, تو اس وقت پھر تھوڑا اطمینان آ جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آج نہیں تو کل وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوں گے اور ان کو جو وہ چاہتے ہیں وہ مل جائے گا, تو اس سے ایک اطمینان کی فضا رہتی ہے. ادروائز یہی رہتا ہے کہ اگر یہ یقین نہ ہو کہ قانون سب کے لیے ہے اور یکساں ہے تو پھر انسان میں بے چینی ضرور پیدا ہوتی ہے. جی ہمیں جاوید قائم خانی نے کال کیا ہے تو, لیکن ان کی کال, اصل میں بات یہ ہے کہ کالز آتی ہیں لیکن جب تھوڑی دیر انتظار کر کے ہمارے لسنر جو ہیں وہ ڈراپ کر دیتے ہیں کال. اب بات وہی, ایک سوال پھر رہ گیا کہ وہ جو سجاد حسین نے پوچھا تھا کہ کیا سرمایہ داری نظام اس کا باعث ہے علیحدگی پسندی کی تحریکوں کا.
نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ سرمایہ داری نظام جو ہے وہ علیحدگی پسندی کی تحریروں کا تحریکوں کا باعث ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنے آپ کو اپنا احتساب, یعنی جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ نہیں کر پاتے تو پھر ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ میں کیا دوسرے کا احترام نہیں کر رہا. مجھے اب دوسرے کا ویوز, دوسرے کے اوپینین کے احترام کرنا چاہیے چاہے وہ جتنا مرضی میرے مخالف. تو میں نہیں سمجھتا کہ سرمایہ دارانہ نظام خاص طور پہ اس سیسیشنسٹ موومنٹ کا ذمہ دار ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو اس وقت موسٹلی دنیا میں, چاہے آپ جو مرضی کہیں کہ ایک لبرکینٹلزم ہے, اس کو میں کہتا ہوں کہ ایک مکسڈ نظام ہے مرکینٹلزم اور لبرلزم کا, تو وہ ایک مکسڈ نظام ہے جس کا ہم کیپیٹلزم ہی کہہ سکتے ہیں, کوئی اور دوسرا نظام کہنا ذرا مشکل ہوگا. تو اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تو پوری دنیا میں جتنی بھی ملک ہے سب میں یہ سیکشنسٹ موومنٹ چل رہی ہوتی. تو اصل میں جب ہم اپنے ہی اندر نہیں جانتے دیکھتے کہ ہماری پرابلمس کیا ہیں, مطلب پاکستان کے اگر چار صوبے دیکھے جائیں تو چاروں صوبوں میں ایک بڑا سلیکٹو ایٹیٹیوڈ ہے اداروں کا. مطلب کراچی کے, سوری, کوئی بلوچستان کے اندر آپ کو میکڈونلڈس کوئی نہیں ملے گا, پنجاب میں بہت سی برانچز مل جائیں گی. اب ایک ہی ملک کے اندر دو صوبوں کا اتنا ڈفرینٹ ہے کلچر, تو یہ وہ چیزیں کہ دیکھنی پڑیں گی کہ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ لوگ اس طرح, کون سی ایسی بات ان کے اندر ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹنس نہیں دے پاتے دوسرے کے ویوز کو, دوسرے کے اوپینین کو, اس کو برداشت نہیں کر پاتے. یا وہ صحیح ہیں ہم غلط ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی ضروری نہیں کہ وہ غلط ہو. تو کیا ان کی ضروریات ہم پوری نہیں کر پا رہے, کیا ان کا ہم احترام نہیں کر پا رہے. جیسے ابھی بڑے اچھا انہوں نے کیا کہ فاٹا کو ضم کیا ہے مین اسٹریم میں, اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ یہ جو علیحدگی پسندی کی تحریکیں ہیں یا تشدد پسندی کی تحریکیں ہیں وہ اس کو کول ڈاؤن کیا جا سکے, جو ایک اچھا عمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک یقینی طور پہ ان لوگوں کے اندر ایک مثبت بات آئے گی, حالانکہ اس کے بھی مخالف لوگ اٹھے ہیں اور اس کے مخالف بھی باتیں کی جا رہی ہیں. تو ہر جگہ پہ ہر قسم کے لوگ ہر وقت موجود ہوتے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نظام کم از کم آپ کو آپ کی بنیادی ضروریات کے حوالے سے رد عمل کا اظہار کر رہا ہے کامیابی سے, تو وہاں پر پھر تحریکیں خود بخود جو ہے ایسی جو سیسیشنسٹ موومنٹ ہے خاص طور پہ وہ خود بخود دم توڑ دیتی. لیکن جہاں آپ ان لوگوں کے بنیادی حقوق نہیں دے رہے ہوتے تو وہ پھر یقیناً ایک بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے جو کہ کسی بھی حکومت کے لیے اس کو فیس کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے.
بالکل, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رانا اعجاز احمد, آپ نے بڑی تفصیل سے ہمارے سننے والوں کے لیے معلومات پہنچائیں, ٹائم دیا, ہم سے بات کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب سے ہم اجازت لیتے ہیں اور اب ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد باقی باتیں.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے, آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
جی آپ پروگرام فیس بک پر لائیو بھی سن رہے ہیں اور آپ کے نام نہ اگر لوں تو پھر یہ ناانصافی ہوگی. اظہر انصاری, خواجہ محمد, عمران خان, متی الرحمان, فدا حسین چیما, عامر خان, حیات اللہ, محمد حسینی, نذیر خان, اسد جٹ, طاہر علی, فاروق سید, جمیل مقصود, غلام قادر عمرانی, مہراب خان, چودھری سہیل اختر فریدی, علی کچکول, چودھری فہیم نور, رستم پختون, حمید اللہ, ساگر دین, محمد بلوچ, صادق مغل, آپ سب کا اور ابو صادق, آپ لوگ, اس کے علاوہ فیضان دل روئی, جی فیضان دل روئی جندہ, یہ بھی اس وقت فیس بک پر لائیو ہمارے ساتھ ہیں اور فیس بک پر آپ نے اپنے میسیجز بھی دیے. میاں شریف بھی ہمارے ساتھ ہیں, ساگر دین, محمد بلوچ تو مسلسل ہیں ہمارے ساتھ, ذاکر خان بھی ہیں. تو بہت بہت شکریہ کہ آپ فیس بک پر لائیو بھی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور جو فیس بک پر آپ نے اپنے میسیجز لکھے وہ بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. سدرہ خان نے کہا کہ تحریک پاکستان کیسے کامیاب ہوئی, یہ انہوں نے سوال کیا تھا. آج چونکہ موضوع ایسا نہیں تھا کہ ہم اس پہ ہی جواب لیتے, لیکن بہرحال انہوں نے کچھ نہ کچھ ذکر تو کیا. کہتے ہیں کہ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ اتنی بڑی رکاوٹوں کے باوجود, جبکہ ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے عناصر موجود تھے جو تحریک آزادی کے مخالف تھے, تو یہ تحریک کیسے کامیاب ہوئی. تو انہوں نے بتایا کہ ٹھیک ہے یہ پرام تحریک تھی اور قلم کے زور سے, زبان کے زور پہ اور اپنے نظریات کے زور پر یہ تحریک کامیاب ہوئی. بہت شکریہ سدرا, آپ نے ہماری پوری ٹیم کی بہت تعریف کی ہے اور پوری ٹیم سے آپ نے کہا ہے کہ آپ سب امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں, پاکستان کا روشن پہلو زیادہ اجاگر کریں. بہت کوشش کرتے ہیں, موضوعات بھی ایسے لے کر آتے ہیں ہم پروگرام میں, اگر پھر بھی بات نہ بنے تو ذرا مشکل ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال آپ کے یہ کہنے کا جو مطلب ہے کہ ہم پاکستان کے سفیر ہیں, تو آپ یہ دیکھیے ہم آپ کے لیے پروگرام لے کر آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مثبت باتیں ہی آپ تک پہنچائی جائیں, لیکن اگر نگیٹیوٹی زیادہ ہو جائے تو پھر باتوں میں آ ہی جاتی ہے. اس کے علاوہ عبد البصیر نے کہا کہ دنیا میں آزادی کو محدود کر دیا گیا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ آزادی عام ہوئی ہے یا کہ محدود ہوئی ہے, کیونکہ اتنے بڑے بڑے چارٹر ہیں, اتنے بڑے بڑے اعلانات ہیں جو عالمی برادری کی سطح پر کیے گئے ہیں, باقاعدہ عالمی قانون موجود ہے اور انسانی حقوق کا عالمگیر قانون, عالمگیر نظام موجود ہے. بہرحال آپ کو لگتا ہے کہ آزادی محدود ہو گئی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی. سعید بلوچ کہتے ہیں اب لوگ اپنے ذاتی مسائل میں الجھے رہتے ہیں, آزادی میں دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے. خود اگر اپنے کام کرنے میں آزاد ہیں تو شاید اسی میں عافیت سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہمیں اگر کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تو شاید سب لوگ ہی امن سے رہ رہے ہیں, تو آپ کی یہ بات ہو سکتا ہے کہ درست بھی ہو. کمار اب رزاق کہتے ہیں کہ دنیا کی دلچسپی ختم نہیں ہوئی بلکہ دنیا امریکہ کی آمریت کے سائے میں دب کر رہ گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ کشمیر, فلسطین, افغانستان, برما, ایران, عراق, شام وغیرہ ممالک کے مظلوم مسلمانوں کا کھلے عام قتل عام ہو رہا ہے. دیکھیے آپ ہر بات کے لیے امریکہ کو تو مورد الزام ٹھہرانا مناسب نہیں ہوگا. امریکہ نے انسانوں کے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے اور جہاں بھی کبھی انسانیت کو مدد کی ضرورت پڑی ہے تو امریکہ نے مدد بھی کی ہے. تو ذرا سا حقیقت پسندی سے دیکھنا چاہیے کہ اصل میں کمزوری کہاں ہے, کیونکہ جو تحریکیں بہت عرصے سے چل رہی ہیں ان کے لیڈروں کے بارے میں بھی جو باتیں کی جاتی ہیں وہ ان کے خلوص پر حرف اٹھاتی ہیں. تو ابھی چونکہ موضوع یہ نہیں اور ٹائم بھی نہیں ہے تو اس لیے ہم اس میں نہیں جاتے. ذاکر خان کہتے ہیں کہ جب اقوام متحدہ خاموش تماشائی ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے. محمد اسلم مہر نے بھی یہی کہا ہے. مظفر احمد کہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا حل تلاش کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن ممکن نہیں. محمد ابراہیم, غلام مصطفیٰ, غلام مرتضیٰ سمرو کہتے ہیں کہ جو ممالک آزاد ہیں وہ تو خوشحال ہیں, ایک طرف دہشت گردی نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے, مسائل ہی مسائل ہیں. اس کے علاوہ عاشق خاص خیلی, حاجی اللہ بچائے خاص خیلی, آصف علی خاص خیلی, امیر بخش چانڈیو, میر امان اللہ بروہی, ان سب نے کہا ہے کہ آزادی ایک نعمت ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے. جو ممالک آزاد نہیں ہیں وہاں دن رات تحریکیں جاری رہتی ہیں. ساگردین محمد بلوچ, یار محمد بلوچ, جان محمد بلوچ, خان محمد بلوچ نے ساگر سندھ سے لکھا ہے کہ انہوں نے ہمارے مہمان کو خوش آمدید بھی کہا تھا, تو چلیے ذرا دیر میں نظر آیا یہ. بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ ہر ملک کی نظر اقوام متحدہ کی طرف ہوتی ہے, اس لیے سب سے پہلے اس کا اصل ذمہ دار اقوام متحدہ ہی ہے. پھر توصیف شوقی نے کہا کہ دنیا میں آزادی بالکل ختم ہو چکی ہے کیونکہ قانون صرف غیر مسلم کے لیے ہے, جبکہ قانون ہر ایک کے لیے برابر بنتا ہے, کیونکہ جب کوئی مسلمان ملک آزادی کی بات کرتا ہے تو اس کی آواز بند کی جاتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ دنیا کی دلچسپی ہی ختم ہو چکی ہے. وہ پاکستانی کا کہنا ہے کہ بہت اہم موضوع ہے, آزادی کی تحریکوں کو منظم منصوبہ بندی سے نام نہاد دہشت گردی کا لبادہ پہنا کر بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مگر آزادی کی تڑپ اور جد و جہد عارضی طور پر دب سکتی ہے, ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ آپ کے خیالات تھے. اور اگلا پروگرام ہم آپ کو بتا دیں کہ اگلا پروگرام عید کا خاص پروگرام ہوگا. ہم کوشش کریں گے کہ ایک خوشگوار سا اچھا سا پروگرام آپ کے لیے پیش کریں. اس میں آپ کو بھی شرکت کرنا ہوگی کیونکہ عید گزر چکی ہوگی, عید کے ایک یا دو دن کے بعد ہم دوبارہ پروگرام لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں گے, تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوئیے گا. آج آپ نے شاید رمضان کی وجہ سے پھر کالز کم کی ہیں, تو سنا لگتا ہے پروگرام آپ کی کالز نہ آئیں, تو اس لیے گزارش یہی رہے گی کہ عید کے پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کیجیے. ہم آپ کی اچھی اچھی باتیں سنیں گے اور عید کی خوشی کو دوبالا کریں گے. ابھی خطوں کا سلسلہ زیادہ رونق افروز نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بہت سے خط ابھی تک ہم تک پہنچے نہیں ہیں. تو نئی ڈاک آئے گی تو پھر آپ سے اچھے طریقے سے بات بھی ہو سکے گی, آپ کے خط پروگرام میں شامل بھی ہو سکیں گے. فی الحال ہمارے پاس لطف علی بخاری کے بہت سے خط چونکہ رکھے ہیں تو اس کا ذکر پھر کر لیتے ہیں. انہوں نے ان کے ساتھ ان کے بہت سے دوست بھی ہیں, ان کا پہلے نام لے لیتے ہیں. سید عابد حسین کاظمی, مشتاق خان نیازی, ملک غلام جیلانی, ملک محمد روشن, سید علی حسین, خالد اقبال شاہ, ماسٹر عبد القیوم خان, امیر نواز خان, بشیر نواز, یہ پٹواری ہیں, محمد انور خان, محمد صادق ملک, ذوالفقار علی بھٹو, صلاح الدین گھڑی ساز ہیں, حاجی منصوب معاف کی جگہ حاجی منصب شاہ, سید غلام عباس شاہ, حاجی فیض اللہ ملنگ. تو آپ سب کا بہت شکریہ, آپ مل کر پروگرام سنتے ہیں اور آپ نے ٹیوشن کے موضوع پر جو ہم نے پروگرام کیا تھا اس کے بارے میں خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ اگر ٹیچر جو ہیں اپنے بچوں کو اسکول میں صحیح طریقے سے پڑھا دیں تو پھر انہیں ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور اگر طالب علم بھی گھر کے اندر پڑھائی میں زیادہ دلچسپی لیں, توجہ دیں, تو بھی انہیں ٹیوشن کی ضرورت نہیں رہے گی. تو فیس بک پر لائیو اس وقت عثمان فاروق ہیں اور ماویز گل ہیں, ماویز گل آفریدی, ممتاز محمد بھی ہیں اور ساگر دین محمد بلوچ تو ہیں ہی, اور روشن ایاز بھی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. گزشتہ ہفتے ہم نے آپ کو شعر مکمل کرنے کے لیے مصرع دیا تھا, آپ نے شعر مکمل کیا. یہ جو مصرع تھا اس کو دو طرح سے نظر آیا. جو ہم نے پڑھا وہ تھا کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم, اور آپ میں سے تقریباً سبھی نے یوں کہا کہ پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. احمد ندیم قاسمی کی یہ مشہور نعت. اور درست جواب دیا محمد ارشد قریشی نے, راشد الیاس کمبو, ساگر دین محمد بلوچ, انہوں نے پوری نعت لکھ کے بھیجی, کمار اب رزاق, نئی مغل, ریاض حسین شاہد, آپ سب نے درست جواب دیا. اس کے علاوہ یاسر وزیر, سعید فرید, انہوں نے سعید فرید نے گرا لگائی, میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. داؤد خان نے بھی درست جواب دیا. اس کے علاوہ گوہر, عاشق خاص خیلی, شعیب حسن نہال کا, توصیف شوقی, محمد نور اللہ, ابراہیم سومرو, اشتیاق وانی, نجیب اللہ اور سمیرا اکبر, ناز سردار علی بلوچ, آپ سب نے درست جواب دیا. تو بہت شکریہ, آپ کی وجہ سے, آپ کو مصرع دینے کی وجہ سے بہت کچھ پڑھنے کو مل جاتا ہے. یہ نعت بار بار پڑھی, بار بار سنی, بہت ہی خوش الحانی سے پڑھی گئی ہے نعت خانوں نے. احمد ندیم قاسمی کا کلام ویسے بھی بہت اچھا ہے اور بہت عظیم شاعر, بہت اچھا کہا جو بھی کہا ان کو. اور ہوتا یہ ہے کہ ایک نابغہ روزگار شخصیت اپنا کام کر کے چلی جاتی ہے لیکن پیچھے رہنے والوں کو اس کام کو یادگار بنانا ہے. تو کبھی کوشش کیجئے, وقت ملے تو احمد ندیم قاسمی کا مجموعہ کلام پڑھیے. اس کے علاوہ مزید بھی کتابیں پڑھنے کا رجحان آج کل کچھ کم ہوتا جا رہا ہے لیکن کتابیں چھپ رہی ہیں, پڑھیے گا اور معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے, اور پھر کتاب ایک اچھی دوست بھی ہے. انٹرنیٹ پر پڑھنے میں وہ لطف نہیں آتا جو کہ ہاتھ میں کتاب لے کر آپ بیٹھ کر خاموشی سے پڑھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. ہمارے پروگرام آپ کے لیے روزانہ پیش کیے جاتے ہیں. ہمارے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا, آپ کے خطوں کے ذریعے, فیس بک کے میسیجز کے ذریعے, لائیو کال کے ذریعے ہم اپنے پروگرام بہتر بناتے ہیں جو رائے آپ اس میں دیتے ہیں. تو آج پروگرام تھوڑا سنا رہا, آپ کی کال زیادہ نہیں آئی ہیں, لیکن اگلے پروگرام میں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ رہیں اور ہمیں بھی خوشی ہوگی. تو آج اب آپ سے اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے, آئندہ پروگرام تک اجازت دیجیے گا. آپ کی پروڈیوسر گلرو, انجینئر تیان اور میزبان مدثرہ منظر, تین خواتین آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہی تھیں. اب اجازت, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. Thank you.
واشنگٹن میں وڈرو ولسن سینٹر کے ایشیا پروگرام نے حال ہی میں پاکستان کے اداروں کے بارے میں ایک نیا مطالعہ شائع کیا ہے. اس کتاب میں اس بارے میں بھی سفارشات شامل کی گئی ہیں کہ ان اداروں کی کارکردگی کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے. اس مقالے کے مدیر اعلیٰ ولسن سینٹر میں جنوبی ایشیا اور ایشیا پروگرام کے ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل کوگلمین سے مدثرہ منظر کی گفتگو کی رپورٹ پیش خدمت ہے.
واشنگٹن میں وڈرو ولسن سینٹر کے ایشیا پروگرام کے تحت پاکستان کے اداروں پر یہ تحقیق پارلیمنٹ، عدلیہ اور دیگر سرکاری اداروں کی کارکردگی کے علاوہ ان میں بہتری کی تجاویز بھی رکھتی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے حکومتی ادارے کارکردگی میں یا تو سست رو ہیں یا اقتصادی طور پر ناکام ہو رہے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے لیڈر ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے ان اداروں کو فعال بنانا ہوگا. پاکستان میں عام انتخابات صرف چند ہفتے دور ہیں. آئندہ حکومت کے لیے ان اداروں کو فعال بنانا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں وڈرو ولسن سینٹر میں ایشیا پروگرام کے ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل کوگلمین کہتے ہیں کہ ان اداروں میں جلد بہتری کی انہیں کوئی امید نظر نہیں آتی کیونکہ پاکستان میں سیاسی اختلافات عروج پر ہیں.
Regardless of what the next government looks like, I fear that it will be very difficult to develop that type of consensus to come up with these.
قطع نظر اس کے کہ نئی حکومت کیسی بنے گی. مجھے خدشہ ہے کہ اداروں میں اصلاحات پر کوئی اتفاق رائے شاید ہی ہو پائے گا. پاکستان کے وجود میں آنے کے پہلے چار عشروں کے درمیان اس کی معیشت ترقی پذیر ملکوں میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی تھی، مگر 1990 کے عشرے میں اس کی شرح نمو 6.5 سے 4.5% پر آ گئی. اور ماہرین کے مطابق ایسا نہ تو سیکیورٹی کی صورتحال کے باعث ہوا، نہ غیر ملکی امداد اور اخراجات میں عدم توازن کے باعث، بلکہ حکومتی اداروں میں انحطاط کی وجہ سے ملک کی اقتصادی صورتحال میں بھی تنزلی آئی. کوگلمین کہتے ہیں کہ حکومت نے ان اداروں میں اعلیٰ صلاحیت کے مالک لوگوں کی تقرری نہیں
کی. اعلیٰ
عہدوں پر ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اپنے کام سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ وہ وہاں محض اپنے سیاسی رابطوں اور سیاسی اثر و نفوذ کی وجہ سے موجود ہیں. اگرچہ حکومت کی کارکردگی میں ہر حکومتی ادارے کا اہم کردار ہوتا ہے، تاہم پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی یا پل ڈیٹ کے صدر احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ ابتدا پارلیمنٹ سے ہوتی ہے، جہاں سیاسی لیڈر پالیسی کے اہم فیصلوں میں حصہ لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے کیونکہ ان کے ووٹرز کی ترجیحات کچھ اور ہیں.
تو ہمارے ملک کی جو گورننس کی ریالٹی ہے، اس میں عام لوگوں کو اپنے کام کروانے کے لیے اپنے منتخب لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. مثلاً ان کو چھوٹے چھوٹے کام جو کئی جائز بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی چونکہ گورننس کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے تو انہیں ان کی مدد چاہیے ہوتی ہے. مثلاً اپنا برتھ سرٹیفکیٹ، اپنا شناختی کارڈ بنانے کے لیے، اپنے کسی عزیز کی جس کو میرٹ پہ بھی نوکری ملنی چاہیے اس کی نوکری کا انتظام، اس کا تبادلہ کرانے کے لیے، اپنے علاقوں میں ڈیولپمنٹ، سڑک بنانے کے لیے، اسکول بنانے کے لیے، ان سب کاموں کے لیے انہیں اپنے منتخب نمائندوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے. تو ہمارے منتخب نمائندے اپنا، میرا خیال ہے، ایک بہت بڑا حصہ اپنے وقت کا ان کاموں میں صرف کرتے ہیں، تو ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ اسمبلی کے اندر پالیسی ڈیبیٹ میں حصہ لیں.
مائیکل کوگلمین کہتے ہیں کہ اس مطالعے میں پاکستانی ماہرین نے کافی قابل قدر تجاویز پیش کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نئی پارلیمنٹ میں بجٹ پر تفصیلی بحث کی جائے.
So one thing we suggest with parliament is to try to ensure that there are mechanisms in place to enable parliamentarians to be more involved in, for example, the budgetary.
چنانچہ ہم پارلیمنٹ کے لیے ایک تجویز یہ رکھتے ہیں کہ وہ یہ یقینی بنائے کہ ایسا میکانزم موجود ہو کہ نو منتخب اراکین پارلیمنٹ بجٹ سے متعلق بحث میں زیادہ حصہ لیں. یہ الفاظ تھے مائیکل کوگلمین کے. اگرچہ پاکستان میں آئندہ حکومت کے بارے میں کوئی پیش گوئی مشکل ہے اور اداروں میں اصلاحات کے بارے میں بھی یقینی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں، تاہم احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ گزشتہ 5 برس میں کچھ بہتری ضرور آئی ہے.
پچھلے 5 سال میں اور کچھ نسبتاً بہتری دیکھنے میں آئی ہے. کچھ تو بین الاقوامی اداروں کے دباؤ کی وجہ سے، کچھ مقامی سطح پہ ریئلائزیشن ہوئی ہے.
مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے